الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم محترم حاضرین اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس رب کریم نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کی توفیق مرحمت فرما دیتے ہیں قرآن کریم کی یہ مختصر سی چھوٹی سی سورت ہے جمعے کے دن بھی یہی ہمارا موضوع تھا جس کے اندر اس سورت سے متعلق کچھ مضمون بیان کیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ قسم ہے زمانے کی کہ بے شک تمام کے تمام انسان یقیناً خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی تو یہ چار اوصاف کے حاملین تو کامیاب ہیں بامراد ہیں باقی اگر ان چار اوصاف میں سے کوئی صفت انسان میں نہ ہو تو وہ انسان خسارے میں ڈوبنے والا ہے ایمان اعمال صالحہ اور حق کی تلقین اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین یہ چار صفات ہیں جس کی وجہ سے انسانیت کا ڈوبتا ہوا سفینہ وہ بچ جاتا ہے کئی ایک قسمیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انداز سے قسمیں اٹھا کر اپنے بندوں کو سمجھایا ہے اور حقیقت حال ان پر منکشف فرمائی ہے یہ چھوٹی سی سورت قرآن کریم کی سب سے آخری قسم جس میں اللہ پاک نے اٹھائی ہے اور اس کے بعد آگے کوئی بھی قسم نہیں آئی والعصری عصر کہتے ہیں زمانے کو والعصری عصر کہتے ہیں عصر کے وقت کو جو ابھی جس میں ہم بیٹھے ہیں اور عصر کہا جاتا ہے نچوڑ کو لب لباب کو خلاصے کو رس کو تینوں معنی یہاں مراد لیے جا سکتے ہیں والعصری قسم اٹھائی ہے اللہ پاک نے زمانے کی کیونکہ زمانے ہی میں انسان تمام اچھے اور برے اعمال انجام دیتا ہے زمانہ انسان کے اعمال پر گواہ بنتا ہے یہی زمانہ ہے جس میں انبیاء رسل صدیقین شہداء اور صالحین بھی آئے تو اسی زمانے میں فرعون قارون حامان شداد نمرود بڑے بڑے سرکش اور باغی ابو جہل عتبہ شیبہ ولید دیگر رؤسائے قریش دشمنان اسلام بھی اسی زمانے میں آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم اٹھا کر بندوں کو جھنجھوڑا ہے کہ یہی زمانہ یہی دور یہی مدت جسے تم گزر کر ہمارے پاس آؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے حق میں گواہ بن جائے ہو سکتا ہے یہ تمہارے خلاف گواہ بن جائے اور دوسرا معنی اس کا عصر کا بھی ہو سکتا ہے قسم ہے عصر کے وقت کی جس طرح دن کا آغاز میں سورج طلوع ہوتا ہے اور بہت لمبا دن اس سورج کے آمد کے ساتھ سورج اپنے ساتھ دن کے آغاز کی نوید لاتا ہے کہ ابھی تو پورا دن ہے سورج طلوع ہوتا ہے عروج پاتا ہے اس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے گھٹنا شروع ہوتا ہے تیزی میں دیکھتے ہی دیکھتے کمی آتی ہے اور وہ ٹھنڈا ہوتے ہوتے عصر کے وقت اتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے اتنا ٹھنڈا کہ انسان نظریں جما کر سورج کو دیکھ پاتا ہے تو عصر کا وقت جب آ جاتا ہے تو اب دن کے ختم ہونے میں بہت ہی تھوڑا سا وقت باقی رہ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ان کی زندگی کی یاد دہانی کے لیے عصر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے کہ جس طرح چڑھتا سورج دن کے آغاز کی خبر لاتا ہے تو ڈوبتا سورج تمہیں اس بات کی خبر دیتا ہے کہ وقت کم ہے دن کا اختتام ہوا چاہتا ہے تو تمہاری بھی زندگی بھلے جتنی لمبی دکھائی دے آخرکار وہ غروب ہوتی ہوئی معلوم ہونی چاہیے اور تمہیں بھی اس بات کا اندازہ رکھنا چاہیے کہ تمہاری زندگی بھی عصر کے وقت کی طرح بہت تھوڑی اور محدود رہ گئی کہ عن قریب تمہاری زندگی کا سورج بھی ڈھل جائے گا کہہ رہا ہے ڈوبتا سورج تجھے اے زندگی ایک نہ ایک دن تو بھی ایسے ہی فنا ہو جائے گی تو عصر کے وقت عام طور پہ قافلے اپنی منزلوں کی طرف جب رواں دواں ہوتے تھے تو چوروں کا، ڈاکوؤں کا، جنگل بیابان میں جل رہے ہوں تو وحشی جانوروں کا خوف ہوتا تھا، عصر کے وقت قافلوں کی روانگی میں تیزی آ جاتی تھی تاکہ جلد از جلد منزل مقصود پر جا پہنچے۔ آج بھی رمضان کے مبارک مہینے میں یہ تیزی دیکھی جاتی ہے کہ عصر کے بعد سے کاروبار زندگی بند ہو جاتے ہیں، لوگ اپنے گھروں کا رخ کرتے ہیں اور جس تیزی کے ساتھ ٹریفک رواں دوا ہوتا ہے، جیسے جیسے غروب کا وقت قریب آتا ہے، افطار کا وقت قریب آتا جاتا ہے تو ہلچل میں تیزی آتی جاتی ہے، بھگدڑ دکھائی دیتی ہے، ہر طرف ایک تیزی افراتفری بھاگ دوڑ دکھائی دیتی ہے کہ وقت پر اپنے گھر پہنچ کر افطار کرنا ہے۔ تو زندگی کی شام بھی اسی انداز کی ہے کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ تو انسان کی زندگی بھی جتنی بھی زیادہ دکھائی دے، 60, 70, 80, 90 سال، آخرکار اس کی زندگی کا سورج بھی غروب ہونے والا ہے، کسی کی بھی زندگی رکنے والی نہیں ہے۔ تو عصر کے وقت کی قسم اٹھا کر اللہ پاک نے انسانوں کو بتایا ہے کہ تمہاری زندگی بھی آخرکار ختم ہوا چاہتی ہے، جلد از جلد اپنے لیے تیاری پکڑ لو۔ اور تیسرا مطلب مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے عصر، عصیر رس کو کہا جاتا ہے، نچوڑ کو کہا جاتا ہے، لب لباب اور خلاصے کو کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تمام کے تمام قرآن کریم کا خلاصہ میں چار، گویا کہ تین آیات کے اندر پیش کروں تو پورے قرآن کریم کا خلاصہ تمہارے لیے سمجھنے کے لیے چار نصیحتیں کافی ہیں کہ ایمان، اعمال صالحہ، حق کی اور صبر کی تلقین۔ پورا ایک نقشہ دیکھا جائے تو انسانیت کو ڈوبتا ہوا اللہ پاک نے دکھایا ہے خسارے کے سمندر میں۔ قسم اٹھائی ہے زمانے کی، قسم اٹھائی ہے عصر کے وقت کی، قسم اٹھائی ہے پورے نچوڑ کی، قرآن کریم کے نچوڑ کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، تمام کی تمام انسانیت کا سفینہ یقیناً وہ خسارے کے سمندر میں ڈوب رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، بیڑا غرق ہو رہا ہے انسانیت کا۔ بچاؤ کا اگر سامان ہے تو وہ چار چیزیں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان اگر ہے تو کامیابی کی سب سے پہلی منزل اس کو مل گئی، ڈوبتے ہوئے انسان کو جس طرح کوئی تختہ مل جائے، کوئی سہارا مل جائے، کوئی تنکا ہی مل جائے تو ڈوبتے کو تو تنکا کے سہارا بھی غنیمت محسوس ہوتا ہے۔ تو اگر ایمان ہے تو ڈوبنے کا سب سے بھاری بھرکم سہارا وہ ایمان ہے۔ الامان والحفیظ، جو لوگ ایمان سے محروم ہیں براہ راست جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا جمعہ کے دن تفصیلات بیان کی تھیں کہ اصل کامیابی اور ناکامی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی رضا مل گئی یہ اصل کامیاب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، غیظ اور غضب اور قہر مل گیا، وبال مل گیا، اس کا عتاب مل گیا، اس کی ڈانٹ ڈپٹ ملی، وہ ناکام و نامراد ہے۔ بھلے دنیا کے ساز و سامان کے اعتبار سے وقت کا فرعون کیوں نہ ہو، فرعون کے پاس کس دولت کی، کس نعمت کی، کس مال و اسباب کی کمی تھی، قارون کے پاس کون سے خزانوں کی کمی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کا مقدر بنی تو وہ ناکام و نامراد ہوا۔ تو حقیقی کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا اور حقیقی ناکامی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا نتیجہ وہ جنت کے اندر دخول ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نتیجہ دوزخ کا دخول، انسان کے نصیب کھٹے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات بھی میں نے پیش کی تھی جمعے کے دن، فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کسی کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کامیاب وہ ہے جو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، یہ کامیاب ہوا ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کے سامان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ ہر چیز میں فنا ہے، ہر چیز میں دوری ہے، ہر تعلق میں توڑ ہے۔ اور دوسری طرف ناکام نامراد کون ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ، فرما دیجئے کہ اصل ناکام و نامراد، خسارے میں پڑنے والے وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن ناکام و نامراد ہوں۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی سب سے بڑا خطرناک نقصان ہے. لہم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل, اوپر سے بھی ان کے اوپر آگ کے بادل برسیں گے, نیچے سے بھی آگ اگل رہی ہوگی, ابل رہی ہوگی. ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون, ارے بندو ڈرو اس آگ سے, اس وبال سے, اس ناکامی اور نامرادی سے, اس خسارے اور نقصان سے. اصل نقصان, اصل ناکامی اور نامرادی وہ آخرت کے دن یعنی قیامت کے دن کی ناکامی ہے کہ انسان دنیا کے اندر غفلت بھری زندگی گزار کر گیا اور ناکام و نامراد ہوا کہ آگ کے انگارے کے انگارے اوپر سے بھی نیچے سے بھی ہر طرف سے اس کا استقبال کر رہے ہوں. تو اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے, اصل ناکامی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. رضامندی میں جنت ملے گی, ناراضگی میں دوزخ میں انسان پڑے گا. فرمایا کہ ایمان اگر مل گیا تو بچاؤ کا سب سے بڑا سہارا ہے, خدا نخواستہ ایمان نصیب نہیں تو بے ایمان انسان ڈائریکٹ جنت کی ہوا بھی اس کو نہیں ملے گی, دوزخ کے اندر جائے گا. ایمان ملا, اعمال صالحہ نہیں کیے تو دوزخ سے ہو کر گزرنا پڑے گا اور وہاں سے وبال چکھتے ہوئے اپنی اپنی تمام بد اعمالیوں کا اور اعمال جو چھوڑے تھے ان کا وبال بھگت کر پھر دوزخ کی عذاب میں گھس کر عذاب سہ کر پھر جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا وہاں سے نکالا جائے گا. یہ اٹل فیصلہ ہے کیونکہ ایمان اور اعمال صالحہ لازم اور ملزوم اللہ تعالیٰ ہی نے قرآن کریم میں اتارے ہیں, ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ. اور نمبر تین پر فرمایا کہ اگر ایمان بھی ہو اعمال صالحہ بھی ہوں, وتواصوا بالحق, اچھائی کی تلقین نہ ہو, رہبری اور رہنمائی نہ ہو, دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے نہ ہوں, اپنی بیوی بچے عزیز اقارب دوست احباب جہاں جہاں بھی اس کی بات سنی جاتی ہو, جہاں جہاں تک بھی اس کا پیغام پہنچایا جا سکتا ہو, اپنی حق کی صداؤں کو بلند کرنے کے اندر اس نے کوتاہی برتی ہو تو جنت تو اس کو مل جائے گی لیکن اعلیٰ مرتبوں سے وہ نیچے رہے گا, اونچے درجات سے محروم رہے گا. کہ دنیا کے اندر جو اللہ پاک نے ذمہ داریاں دی تھیں کہ اعلیٰ اور عرفہ مقام پانے کے لیے ایمان ہو, پھر اعمال صالحہ ہو, پھر حق کی نصیحت اور وصیت ہو, جتنا اس نے سیکھا تھا, جتنا اس نے سمجھا تھا, جو کچھ بھی اس کو ملا تھا اس کے مطابق آگے دوسروں تک بھی حق کی بات پہنچانا, یہ اس کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے. حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کے, بنی آدم کے, فرزند آدم کے قدم اپنی جگہ سے سرک نہیں سکیں گے جب تک کہ اس سے چار باتوں کا سوال نہ کر لیا جائے, اس کی عمر کے بارے میں, اس کی جوانی کے بارے میں, اس کے مال کے بارے میں, اس کے علم کے بارے میں. عمر کہاں فنا کر کے آئے ہو, جوانی کی طاقتیں توانائیاں کہاں صرف کر کے آئے ہو, اور جو تمہیں علم دیا تھا اس پر کتنا عمل کر کے لائے ہو, اور جو تمہارا مال تھا کہاں سے کمایا, کہاں پہ لگایا. یہ سوالات ہوں گے. قو انفسکم اہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی بچانا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے, اپنے اہل و عیال کو, دوست احباب کو, عزیز و اقارب کو, جہاں جہاں بھی, جہاں تک بھی اس کی بات کی سنوائی ہوتی ہے وہاں تک اس کو پیغام حق پہنچانا اس کی بنیادی ذمہ داری ہے, لیکن سلیقے سے, طریقے سے, ایسا نہ ہو کہ آتا جاتا خود کو کچھ نہ ہو اور آگے انسان سمجھانے بیٹھ جائے تو صحیح طرح جب تک کہ سمجھانے کی صلاحیت نہ ہو اس وقت تک پھر انسان اس بیڑے کو نہ اٹھائے, پہلے سیکھے پھر دوسروں کو سکھائے, پہلے خود اپنی تربیت کرے پھر دوسروں کی تربیت کے جو مواقع ہوں اس میں طریقے سے ان کی ہویا کہ اصلاح کی نیت سے, ان کی ہمدردی اور خیر خواہی کی نیت سے ان کو نصیحت کرے. تو تیسرے درجے میں اگر اس نے کوتاہی برتی اور اعمال تو کیے لیکن اس نے حق بات سچ بات کہنے کے باوجود بھی قدرت رکھتا تھا, اس کی بات سنی جا سکتی تھی, خاندان کے اندر کتنے ہی بڑے ہیں جن کی بات سنی جاتی ہے لیکن رسم و رواج ہیں, خرافات ہیں, بدعات ہیں, شادی بیاہ کے اندر ناچ گانے ہیں, طرح طرح کی مخالفتیں ہیں, ان تمام تر چیزوں کے اندر انسان خاموشی اختیار کر جاتا ہے حالانکہ اس کو نصیحت کرنے کا موقع ملا ہوا تھا, نصیحت کرتا تو بات سنی جاتی, طریقے سے حق اور سچ بات آگے پہنچا سکتا تھا. لیکن کتنی ہی اقوام سابقہ دوروں کے اندر ایسی گزری ہیں کہ جب عذاب اور وبال آیا تو جو اس گناہ کے اندر مبتلا تھے ان کے اوپر تو آیا ہی لیکن اس گناہ کے اوپر خاموشی اختیار کرنے والے بھی وبال کے اندر برابر کے شریک ہوئے ہیں. اس لیے کہ برائی کو انسان زبان سے روکے, زور سے روکے, طاقت سے روکے, نہیں روک سکتا زبان سے روکے, زبان سے نہیں روک سکتا, کم از کم اس کو دل سے برا جانے, مختلف درجات اس کے رکھے گئے ہیں. خاموشی اختیار کر لینا گویا کہ اس برائی کے اندر شریک کار ہو جانے کے مترادف ہے. اور چوتھی چیز ہے جس میں فرمایا کہ صبر کی تلقین کرنا کہ اچھے برے حالات آتے ہیں, موافق حالات بھی آئیں گے اور مشکل حالات بھی آئیں گے. ان تمام تر حالات کے اندر جب کبھی کوئی خوشحالی آ جائے تو شکر, جب کبھی کوئی بدحالی آ جائے تو صبر. آزمائشیں تو مختلف انداز میں اللہ تعالی نے رکھی ہیں, جان مال عزت آبرو طرح طرح کے معاملات آئیں گے, کھیتی باڑی اور پیداوار کی کمی اور زیادتی, جان اور مال کے نقصان, کبھی خدا نہ خواستہ کوئی چوری ہو جائے گی, خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہو جائے گی, اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے گا, کوئی صدمہ پہنچے گا, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے کوئی تکلیف اگر آ جائے. ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, تمہاری ذات میں یا تمہارے مال کے اندر جو بھی مصیبت آنے والی ہے یا جو مصیبت آتی ہے, اللہ پاک نے پہلے سے اس کو ایک کتاب کے اندر تحریر کیا ہوا ہے اور اس کی حکمت بھی بتائی ہے, تاکہ جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے, لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالی نے پہلے سے مقدر کر کے لکھا ہوا ہے, تاکہ تم کسی نعمت کے ملنے پر نہ تو اتراؤ اور نہ کسی نعمت کے چلے جانے پر گھبراؤ. نعمت چلی گئی تو حسرت مت کرو, افسوس مت کرو, اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے رکھو. نعمت مل گئی تو اتراؤ مت, لا تفرحوا بما آتاکم, اتراؤ مت, گھمنڈ مت کرو, تکبر مت کرو, بڑائی کے بول مت بولو, اپنا کمال اپنا ہنر مت سمجھو, سب اللہ کی دین ہے. تو چوتھی صفت ہے صبر کے ساتھ معاملے کو, گویا کہ ہر معاملے کے اندر صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا. تو ایمان ہو, اعمال صالحہ ہو, ساتھ میں پھر اچھائی کی نصیحت اور وصیت ہو, اور اپنے بساط کے مطابق ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبوں کے ساتھ دوسروں کے اندر بھی انسان اصلاح کا گویا کہ دائیہ رکھتے ہوئے مثبت انداز میں, پیار کے انداز میں, ہمدردی اور خیرخواہی کے انداز میں حق کا پیغام پہنچاتا ہو اور سچ بات آگے پہنچاتا ہو, خود بھی وہ گویا کہ اچھے مضبوط اور مستحکم ایمان کا حامل ہو, اور آگے والوں کے بھی گویا کہ وہ نظریات بنانے والا, عقائد کے اندر پختگی پیدا کرنے والا ہو, اور ساتھ میں خدا نہ خواستہ کبھی کوئی آزمائش آ جائے, مشکل وقت آ جائے, تو پھر صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والا ہو. تو یہ چار چیزیں نجات کا راستہ ہیں. ڈوبتے ہوئے سفینے کے اندر بچاؤ اگر ہے تو ان چار خوبیوں کے حاملین کو ہے, کہ جو ایمان والے, ساتھ میں اعمال صالحہ انجام دینے والے, اور اسی طریقے سے حق کی اور صبر کی تلقین کرنے والے. باقی یہ ہے کہ اگر مال و دولت دیکھا جائے تو یہ حالات ہیں, انسان کے اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے, گھٹاؤ بڑھاؤ چلتا رہتا ہے, کمی زیادتی آتی رہتی ہے. اللہ وہ ذات ہے جو رزق کے اندر گھٹاتا بھی ہے بڑھاتا بھی ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے, جب چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے. لکھ پتی کروڑ پتی کبھی قلاش ہو جاتے ہیں کہ غریب اور فقیر آدمی مالدار اور لکھ پتی کروڑ پتی بن جاتا ہے. حالات اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں, معاملات عدلتے بدلتے رہتے ہیں, کبھی کوئی حکمران ہے اور کبھی اس کا تخت الٹ دیا جاتا ہے, کوئی دوسرا حکمران بن کر بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ عہدے منصب رتبے مقام, یہ ساری چیزیں رد و بدل دنیا کا ایک حصہ ہیں, زندگی کے مختلف حالات ہیں, یہ اصل کامیابی نہیں. اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا مندی ہے, کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں, اس کی رضا جس کسی کو مل گئی, وہ اصل حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا. اس کامیاب بندے کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کامیابی کا تمغہ امتیاز ملتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس کو کامیابی کا وہ ایک پروانہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر, اس کا خوف, اس کی خشیت, اس کی محبت, اس کی ملاقات کا شوق, یہ بندے کے اندر جب موجود ہو تو بندہ دن بدن اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے. صحابی سفر پر تھے, ایک چرواہے سے بکری مانگی کہ بکری دے دو دودھ پئیں گے, کہاں کہ نہیں یہ میری اپنی نہیں ہے, میرے مالک کی, میں تو صرف چرواہا ہوں. تو سمجھ گئے کہ یہ تو صرف اس کے پاس امانت ہے, عذرا ہے, امتحان. کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں, ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں, تم ہمیں بکری دے دو, ہمیں سہولت مل جائے گی کہ ہمیں بکری مل جائے گی, دودھ پیتے رہیں گے, سفر میں ساتھ لے جائیں گے اور تمہارے مزے آ جائیں گے, تمہیں پیسے مل جائیں گے. تو تمہارا مالک جب تم سے پوچھے کہ بکری یہ کم کیوں ہوئی تو تم بتا دینا بھیڑیے نے کھا لیا. تو اس زمانے کی تربیت کا تازہ دم ایسا گہرا اثر تھا کہ وہ دیہاتی چرواہا بے ساختہ کہنے لگا, یا اخی این اللہ, او میرے بھائی کیا باتیں کر رہے ہو, اللہ میاں کہاں چلے گئے, ایسی باتیں کر رہے ہو کہ بکری میں تمہیں دے دوں, پیسے میں لے لوں, اللہ کہاں گئے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے ہوتے میں میں خیانت نہیں کر سکتا. بندے کا ایمان جب مضبوط ہو، یقین جب مستحکم ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قادسیہ کی جنگ کے اندر مارکا طے کرتے کرتے آگے بڑھ رہے تھے، ایک علاقے کے اندر جگہ پر پہنچے جہاں کے بادشاہ کا تخت و تاج بڑا نامی گرامی تھا، اور بالخصوص اس کے جو تاج کے اندر قیمتی ہیرے جواہرات نگینے جڑے ہوئے تھے وہ بہت معروف اور مشہور تھا کہ حد سے زیادہ قیمتی تھا. تو مسلمانوں کو جب فتح ہونے لگی، ریگستانی علاقہ تھا، آپ نے فرمایا کہ بادشاہ کا جب کام تمام ہو تو اس کے تاج کو سنبھالنا، بہت عمدہ اور قیمتی تاج ہے، مال و دولت ہاتھ لگے گا، مسلمانوں کے غنیمت کے اندر وہ تقسیم ہوگا تو اچھا ہے، مسلمانوں کا بھلا ہوگا. ہوتے ہوتے بادشاہ شکار ہوا، قتل ہو گیا، لیکن تاج ہاتھ نہیں لگا. تلاش بسیار ہوئی کہ تاج کہاں گیا. جہاں مارکا چل رہا تھا، جنگیں ہوا کرتی تھیں پہلے زمانوں میں کھلے میدانوں کے اندر، میدان جنگ جہاں گرم تھا وہاں تلاش ہوئی، گرد و غبار بھی اڑ رہا تھا، ریت بھی چل رہی تھی، ریگستانی علاقہ تھا، تو تلاش کے باوجود بھی بادشاہ کا تاج ہاتھ نہ لگا. شام ہو گئی، دن ڈھلنے لگا، اندھیرا ہوا، تو حضرت نے فرمایا کہ چھوڑو بھائی، نہیں ملتا تو نہ ملے. مارکا تو سر کر لیا اور اللہ کے فضل و کرم سے فتح نصیب ہو گئی. اپنے اپنے قیام گاہوں کی طرف چلتے ہیں، آرام کرتے ہیں. خیموں کے اندر سارے مجاہدین اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف پلٹے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے خیمے کے اندر آرام فرمانے کے لیے جب پہنچے ہیں تو خیمے کے دروازے پر کسی نے آواز دی اور دستک چاہی، یعنی آواز دی اور اجازت چاہی اندر آنے کی. دن ختم ہو چکا تھا، رات کا آغاز ہو چکا تھا، تو دیکھا کہ ایک شخص اندر آنے کی اجازت جب اس نے مانگی تو آپ نے اجازت مرحمت فرما دی. تو وہ شخص اندر آیا، بوسیدہ خستہ حال تھا، چادر میں اپنا چہرہ لپیٹا ہوا تھا، اور چادر ہی کے اندر اس نے ایک وہی قیمتی بادشاہ کا تاج بھی لپیٹا ہوا تھا، اور کہا کہ حضرت وہ تاج جس کی تلاش چل رہی تھی وہ تاج میرے گھوڑے کی اسے ٹانگ سے ٹھوکر کھائی گھوڑے نے، تو میں نے جو دیکھا تو وہی تاج میرے ہاتھ لگا، تو آپ تک پہنچانے آیا ہوں. حضرت بڑے حیران ہوئے کہ رات کا اندھیرا ہے اور بادشاہ کا تاج اس کے ہاتھ لگ گیا گھوڑے کے پاؤں تلے. فرمانے لگے کہ خستہ حال تھا، بوسیدہ سے کپڑے، چادر میں شکل بھی چھپائی ہوئی تھی اور ہار بھی چھپایا ہوا تھا، اور ہار نہ تاج چھپایا ہوا تھا. تاج جب حوالے کیا، آپ نے پوچھا کہ تمہاری حالت تو بڑی خستہ دکھائی دیتی ہے اور تاج بڑا قیمتی ہے، بال بچے والے ہو؟ کہا کہ جی ہاں، کثیر العیال ہوں، بیوی بچوں والا ہوں. گھر سے جب چلا تھا، گھر میں کھانے پینے کو بھی زیادہ کوئی خاص چیز نہیں تھی، سرکا روٹی بچوں کے حوالے کر کے چلا تھا. صبح کا کھانا تھا تو دن کا کھانا ان کے پاس تھا ہی نہیں، ارادہ یہی تھا کہ اللہ والی وارث سے وہی ان کو کھلائے گا پلائے گا. تو فرمایا کہ ایسی حالت میں تو تم یہ تاج چھپا لیتے، تمہارے تو وارے کے نیارے ہو جاتے. فرمایا کہ اللہ سے کہاں چھپاتا، اس اللہ کا ڈر اور خوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ہمارے دلوں میں رچایا بسایا ہے، اس اللہ سے میں کہاں بچا کر لے جاتا، کہاں چھپا کر لے جاتا. تو یہ بات چیت ہو گئی اور آپ سمجھ گئے کہ ایماندار ہے، امانت دار، دیانت دار ہے، کہ قیمتی تاج خاموشی کے ساتھ میرے حوالے کر کے چل دیا. تو چلتے چلتے جب وہ نکلنے لگا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اپنا نام، اپنی ولدیت، اپنا تعارف تو کراؤ، اپنے قبیلے کا نام تو بتاؤ، ہو کون، والد کا نام کیا ہے، قبیلے کا نام کیا ہے. پیچھے پلٹے بغیر کہا کہ جس کے لیے میں نے کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میری ولدیت بھی جانتا ہے، میرا قبیلہ بھی جانتا ہے، مجھے نام اور شہرت نہیں چاہیے کہ کل کو میرے چرچے ہوں فلاں ابن فلاں، رات کے اندھیرے میں بادشاہ کا قیمتی تاج لا کے دیا اور میرے چرچے ہوں شہرت ہو، مجھے نہیں چاہیے. جس اللہ کے لیے میں نے کیا وہ جانتا ہے، میرا نام بھی، میری ولدیت بھی، میرا قبیلہ بھی جانتا ہے، جس ذات کے لیے میں نے کیا ہے اور جس شخصیت کی تربیت کے نتیجے میں میں نے کیا، ان تک بھی میری خبر پہنچ جائے گی. ایمان جب راسخ ہو اور انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر و خوف ہو، اللہ تعالیٰ سے سچا اور پکا تعلق ہو، تو پھر انسان کا یہی حال ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر گشت کیا کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں دو آوازیں آئیں, ایک بوڑھی آواز تھی, ایک جوان آواز تھی. بوڑھی آواز جوان آواز سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ کے اندر تھوڑا پانی ملا لے, زیادہ ہو جائے گا. تو جوان جو بیٹی تھی اس آواز نے کہا کہ نہ, امیر المومنین کی طرف سے ممانعت آ گئی ہے, اعلان آ گیا کہ کوئی بھی دودھ کے اندر پانی کی ملاوٹ نہ کرے. کہا رات کا اندھیرا ہے, گھر کے اندر کر رہے ہیں, کون دیکھتا ہے, کون بتائے گا, پتا تھوڑی چلے گا. کہا کہ امیر المومنین نہ دیکھیں, ان کا رب تو دیکھ رہا ہے. جب ایک حکم آ چکا شریعت کا, احکام آ چکے اور ایک فیصلہ آ چکا امیر المومنین کی طرف سے, اب ہم گھر کے اندر اندھیرے میں بھی خیانت کریں تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر کو منتخب کر لیا, صبح معلومات حاصل کرائیں کہ یہ گھر کون سا ہے, وہ بچی کون تھی جس نے رات اپنی ماں کو سمجھایا کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے لیکن ان کا رب تو دیکھ رہا ہے. اس بچی کو اپنی بہو بنا کر گھر لے آئے. کہ ایسی امانت دار, دیانت دار, پاک باز بچی, اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور ڈر اور خوف ایسا ہے تو ہمارے گھر کی زینت بنے تو بہت اچھی لگے گی. اللہ تعالیٰ سے دوستی ہو, تعلق ہو. حدیث مبارک حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اشارے فرما رہے تھے اپنے کانوں کی طرف, خود ان کانوں سے میں نے سنا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ واسطہ ہو بیچ میں. فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے خود اپنے ان دونوں کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حلال بھی واضح ہو چکا ہے, حرام بھی واضح ہو چکا ہے. قرآن کریم اللہ پاک نے ہر حلال چیز کو واضح فرما دیا, ہر حرام چیز کو واضح فرما دیا. فرمایا کہ ان کے درمیان کچھ چیزیں ہیں وہ مشتبہات, شکوک والی چیزیں ہیں, مشتبہ چیزیں ہیں. حلال بھی واضح ہے, حرام بھی واضح ہے, اور ان کے درمیان مشتبہات ہیں. فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو مشتبہات سے بچا لیتا ہے, مشکوک چیزوں سے بچا لیتا ہے, اس نے اپنے دین کو, اپنی عزت اور اپنی آبرو کو بھی محفوظ کر لیا. اور جو شخص, فرمایا کہ مشتبہات میں پڑے گئے, یعنی مشکوک چیزوں میں پڑ گیا, شک شبہ ہے, پتہ نہیں جائز ہے ناجائز ہے, دل کھٹک رہا ہے, پتہ نہیں کروں کہ نہ کروں, پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے, مشتبہات. فرمایا کہ جو مشتبہات میں پڑ گیا یقیناً وہ حرام میں بھی جا پڑے گا. اور فرمایا کہ سنو, ہر بادشاہ کی اپنی حدود اور سرحدیں ہوا کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی بھی اپنی حدود ہیں, اپنی سرحدیں ہیں. اور فرمایا کہ سنو, اللہ کی حدود اس کی حرام کی ہوئی اشیاء ہیں کہ ان کو پار مت کرنا. فرمایا کہ جو شخص مشتبہات میں پڑے گا اس کی مثال ایسی ہے جیسے چرواہا کسی فصل اور کھیتی کی باڑھ کے قریب اپنے ریوڑ کو, اپنی بکریوں کو جب چراتا ہے تو قریب ہے کہ وہ بکریاں چرتے چرتے فصل میں بھی چلی جائیں, کھیتی کو بھی نقصان پہنچا دیں. تو اس لحاظ سے اللہ کی حدود جو مقرر کی ہوئی ہیں ان سے دور رہنا. مشتبہات سے بچو گے تو حرام سے بچ سکو گے, اور اگر مشتبہات کے اندر پڑو گے آہستہ آہستہ اس کی برائی ختم ہو جائے گی, آگے چل کے حرام میں واقع ہو جاؤ گے. آخر میں فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ, سنو خبردار, انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے. مضغہ لوتھڑے کو کہا جاتا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ, جب وہ درست ہو جائے, سمر جائے, تو پورا جسم سدھر جاتا ہے, سمر جاتا ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلہ, اگر وہ بگڑ جائے, خراب ہو جائے, تو پورا جسم بگڑ جائے گا, خراب ہو جائے گا, سڑ جائے گا. الا وہی القلب, ارے سنو وہ دل کا ٹکڑا ہے. دل کی اگر اصلاح ہو گئی, اس دل میں اللہ کا ڈر اور خوف بیٹھ گیا, اللہ کی محبت, اللہ تعالی کی خشیت اور اس سے ملاقات کا شوق اگر بیٹھ گیا, تو یہی جسم اس قدر منور اور معطر ہوگا کہ ہیرے اور جواہرات کی جو چھوٹی سی ڈبیا ہوتی ہے, بھلے وہ معمولی سے کپڑے کی بنی ہوئی ہو, لیکن جب ہیرا اس کے اندر آ جاتا ہے تو اس ڈبیا کی قدر و منزلت اور قیمت بڑھ جاتی ہے. سنار کے ہاں سونے کے جو زیور ہیں اس کے خوبصورت سے ڈبے بنے ہوئے تھے, ڈبوں کو کھول کے دیکھا جائے تو اندر گتا ہے, معمولی سا اس کا چھوٹا سا ایک بٹن ہے, چھوٹی موٹی اس میں ریبن لگی ہوئی ہے, سجاوٹ بناوٹ کی چیزیں ہیں. اس کو اگر ہٹا کے دیکھا جائے تو وہ سینکڑوں کی چیزیں ہوتی ہیں, چند ٹکوں کی چیزیں ہیں, زیادہ اس میں کوئی قدر و منزل اور قیمت نہیں. لیکن جب اس کے اندر ہار سج جاتا ہے, زیور سج جاتا ہے, اب اس باکس کی قیمت بڑی ہوئی, ایک لاکھوں روپے مالیت اس کے اندر موجود ہے, تو یہی دل, جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت رچ بس جائے, جس دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف بیٹھ جائے, تو یہ جسم جو اس دل کے ڈبیا ہے, اس کا باکس ہے, یہ جسم بڑا قیمتی بن جاتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے اندر یہ دل اگر خراب ہو گیا, اس میں اگر کفر و شرک کا زہر آ گیا, گناہوں کا زنگ آ گیا, تو پھر یہ جسم بھی بیکار ہو جاتا ہے, اور پھر یہ گناہوں کی وجہ سے یہ بھی سیاہ ہو جاتا ہے. اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں, پوری حدیث اس میں جا بجا الا کا لفظ استعمال ہوا, سنو, چوکنا کیا ہے, آگاہ کیا ہے. تو آخر میں پہنچ کر فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ, سنو, جس میں انسانی کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ سدھر گیا پورا جسم سدھر گیا. رنگ روپ کالا کلوٹا ہو, شکل اچھی ہو یا بد شکل ہو, لیکن دل اگر صاف ستھرا ہے, فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر معاملات کیے, فاتحانہ حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے, اور کعبہ مشرفہ کو کھلوایا گیا, بیت اللہ میں داخل ہوئے, بتوں کو توڑا گیا, معاملات انجام پائے, اور پھر اعلان عام فرما دیا, معافی کا اعلان فرما دیا, اپنے جود و سخا کے مظاہرے فرمائے. جب نماز کا وقت آیا تو آپ نے جو اعلان فرمایا صحابیوں میں, جس صحابی کے نصیب چمکنے تھے, فرمایا بلال کے در ہے, بلال, بلال حبشی, سیاہ فام ہے, کالے کلوٹے ہیں, منزلت قدر و وقت بظاہر کوئی دکھائی نہیں دیتی, لیکن آج جو اعزاز مل رہا ہے, فرمایا بلال کہاں ہے بلال. جب بلال آگے آئے, عز و انکساری کے ساتھ توازوں کا پیکر بنے, فرمایا بلال چلو بیت اللہ کے اوپر چڑھو, اذان دو. تو وقت وقت کی بات ہے, ماضی کے اندر وہی بلال جو مکہ کی گلیوں کے اندر غلام کی حیثیت سے, جن کے گلے میں پھندے ڈال کے, پاؤں میں رسیاں باندھ کے کھینچا جاتا تھا, کمر ان کی رگڑی جاتی تھی اور لہو لوہان ہو جاتے تھے, زبان پر احد احد سمد سمد کے نعرے ہوتے تھے, آج جب ان کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھایا جا رہا ہے اللہ کی کبریائی کے صدائیں بلند کرنے کے لیے, تو قریب میں کوئی صحابی موجود تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ, بلال تو ایک غلام کی حیثیت میں ہے, مکے میں غلامی کی زندگی گزار چکے, کفار جب ان کو دیکھیں گے تو گرا وہ محسوس کریں گے کہ ان کے پاس غلاموں کے علاوہ کوئی اونچا انسان نہیں تھا جو اذان کی آوازیں بلند کرتا, تو بلال کے علاوہ کسی اور کو اوپر چڑھا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرگوشی میں یہ بات کہی تھی, آپ جلال میں آئے, فرمایا کہ مکہ کی گلی کوچوں کے اندر سزائیں بھگتنے والی ہستی بلال ہوں, اور آج جب سر و بلندی کے وقت آئے, اس وقت میں دوسرے کسی کو آگے کر دوں, یہ بے وفائی ہوگی. جس بلال نے مکہ مکرمہ کی سرزمین میں تپتی ہوئی زمین پر سنگریزوں پر اپنی کمر کو رگڑوا کر قربانی دی ہے, آج سر بلندی بھی انہی کا اعزاز بنتی ہے, سید المؤذنین کا اعزاز ان کو ملا ہے, کہ جس نے اللہ کی خاطر قربانیاں برداشت کی ہیں, آج جب معزز اور محترم ہونے کی باری آئی ہے, تو آج وہ انعام ملنے کا وقت آیا ہے, تو آج وہ رنگ روپ نہیں دیکھا جا رہا, وہ حیثیت نہیں دیکھی جا رہی. کہ حیثیت کیا تھی, دنیاوی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن آج اعزاز وہ مل رہا ہے کہ مؤذنوں کے سردار بن کے بیت اللہ پہ چڑھ کے اللہ کی کبریائی کی صدائیں بلند فرما رہے ہیں. آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری ہوگی, اور جنت میں جب داخلے کا سلسلہ ہوگا, تو آپ کی سواری کی جو نکیل ہوگی, جو لگام اور رسی ہوگی, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں ہوگی, وہ لے کر چلیں گے اور جنت میں داخلہ ہوگا. تو اس لحاظ سے اس دل کی دنیا کو اگر بدل لیا جائے, آرزویں خون ہوں یا حسرت پامال ہوں, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. دل کی دنیا کے سدھرنے میں بڑی لمبی مدت لگتی ہے, بڑا لمبا وقت درکار ہے. ایک بہت بڑے آفیسر تھے مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے, اپنے آواز میں سنایا ہے. فرمانے لگے بڑے عہدیدار تھے اور دنیا بھی اعتبار سے بہت ڈگریاں پائی ہوئی تھی. اللہ والے سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ حضرت کوئی ایسا گر بتا دیں, کوئی ایسا پوائنٹ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ تک رسائی ہو جائے, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے وصولی ہو جائے, اللہ تعالیٰ تک وصول ہو جائے, وصول الی اللہ نصیب ہو جائے. انہوں نے یہ بات سن کر برجستہ اس وقت تو جواب نہیں دیا, باتیں چلتے رہیں, ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتے رہے, اس میں ان کی تعلیم کے بارے میں معلومات کرتے رہے, کیا پڑھا, کب پڑھا, کتنا پڑھا, شروع میں کیا کرتے تھے، پھر کیا ہوا، کہاں سے کیا ہوا، انہوں نے مختلف اپنی داستانیں سنائی، اسٹیپ بائی اسٹیپ، مرحلہ وار، یہ تھا پھر یہ تھا، پھر محنت کی، پھر اور کیا، یہاں کامیاب ہوا، نام روشن ہوا، ترقی پائے، پھر یہ ہو گیا، پھر ہوتے ہوتے اپنے عہدے سارے بتا دیے، اور ریٹائر ہونے تک تمام اپنے عروج پہ جا کے پھر ریٹائر ہوئے. تو ان بزرگ نے ساری تفصیلات معلوم کر لینے کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ تک جو وصول ہوتا ہے، وصول الی اللہ کہلاتا ہے، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، اللہ تعالیٰ بندے کے ہو جائے، بندے کو اللہ تعالیٰ مل جائے. تو پوچھنے لگے کہ آپ کے نزدیک یہ تمام عہدے منصب، آپ کے جو آفیسری کے جو زمانہ تھا، یہ تمام چیزیں جو دنیاوی آپ نے عزت شہرت پائی، یہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے یا اللہ تعالیٰ تک پہنچنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے؟ کہانی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا زیادہ اہم چیز ہے. تو فرمایا کہ وہ جو اہم چیز ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا، اور غیر محتم غیر اہمیت چیز وہ دنیا کے عہدے اور منصب جو سارے آپ نے حاصل کیے اور ریٹائر ہوئے. اب آپ یہ بتائیں کہ وہ دنیا کے عہدے اور منصب، رتبے اور مقام، ان تمام کے عروج تک پہنچنے میں آپ اچانک پہنچ گئے تھے یا اس میں آپ کی محنتیں لگی؟ کہنے نہیں، ابھی آپ کو میں نے بتایا نا کہ میری فلاں پہ تو میں معمولی درجے کا تھا، پھر یہ ہوا، پھر وہاں سے ترقی کی بھی ہوتے ہوتے. فرمایا کہ جو دنیا بھی رتبہ اور مقام تھا، جو آپ کے نزدیک بھی اللہ تعالیٰ تک وصول ہونے میں کم درجہ رکھتا ہے، اس کے لیے تو پوری زندگی آپ نے کھپا دی، رات دن ایک کر دیے، محنتیں کی، اپنا نام بنایا اور پھر آگے گئے، پھر نام بنایا اور آگے گئے، پھر اپنا نام بنایا، ترقیات کرتے گئے، امتیاز پہ امتیاز پاتے گئے، تب جا کے آپ اپنی منزل مقصود کو جا پہنچے. اور اس سے اہم چیز اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے، اس میں آپ اتنا اس کو ہلکا اور گھٹیا سمجھتے ہیں کہ وہ فٹافٹ آپ کو وصول الی اللہ ہو جائے، اس کے لیے کوئی محنت، کوئی مجاہدہ، کوئی زندگی کی تھکن نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ آنکھیں کھل گئیں کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بھی، اس دل کو دل بنانے کے لیے بہت لگن چاہیے، لگن کے ساتھ مگن ہو کر کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر جو محبت بانٹتا ہو. فرمایا کہ ہر چیز کی دکانیں ہوتی ہیں، جس چیز کی ضرورت ہو اس دکان میں جا کر وہ چیز حاصل کی جاتی ہے. سبزی کی ضرورت ہو تو سبزی والے کے پاس جائیں گے، کپڑے کی ضرورت ہو کپڑے والے کے پاس، لکڑی کی ضرورت لکڑی والے کے پاس، لوہے کی ضرورت لوہے والے کے پاس، ہر چیز اس کام کے ماہر سے جا کر اسے دکان سے لی جاتی ہے. تو محبت کے خزانے اہل محبت کے پاس ہوتے ہیں. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں. تو اہل محبت کے ساتھ جب انسان رہے گا، اختر و با خدا کبھی ہو جائے گا، ضرور رہتا ہے روز و شب جو کسی با خدا کے ساتھ، جو اللہ والے بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے ساتھ رات دن ایک کر دے اپنا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اپنے ایک مرید کو، جو بہت ٹھاٹ بانٹ والے تھے، کر و فر والے تھے، شان بان والے تھے، دنیاوی اعتبار سے بڑے رئیس تھے، آئے اور کہا کہ حضرت مجھے آپ اپنا مرید بنا لیں. فرمایا کہ میرے اور تمہارے درمیان تو تقابل بہت برابری نہیں ہے، تو میرے بھائی بن جاؤ، ہم دونوں بھائی بھائی بن کر جیئیں گے. کیونکہ مالدار لوگوں کو عاجزی، انکساری اخلاق یہ سکھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، وہ تکبر، وہ خناس، وہ گھمنڈ، وہ انانیت بڑی مشکل سے نکلتی ہے. تو فرمایا کہ ہم دونوں بھائی بھائی بن کر، کہا نہیں میں تو آپ کا مرید بن کر جینا چاہتا ہوں. فرمایا کہ ہم دونوں میں مساوات نہیں ہے، کہانی میں تو آپ کا غلام بن کر جیوں گا. فرمایا کہ تم تو خود غلام والے، تمہارے تو ڈھیر و ڈھیر غلام ہے، تمہارا گھر غلاموں سے باندیوں سے بھرا ہوا ہے، اور مال و دولت کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، ہر طرح سے ہمارے درمیان مناسبت نہیں ہے، موافقت نہیں ہے. تو سمجھ گئے کہ حضرت مجھے اپنے برابر دیکھنا چاہتے ہیں، بات آئے گئی کر کے چلے گئے. حضرت عبد الواحد ابن زید رحمہ اللہ چلے گئے. کچھ وقت کے بعد آئے تو دیکھا سیدھا سادہ حلیا، لباس پوشاک بھی بالکل سادہ، اور کہا کہ حضرت اب تو میں بھی آپ کی طرح بن کر آیا ہوں، سارے غلام آزاد کر دیے، سارا مال و دولت جو اضافی تھا راہ خدا میں خرچ کر کے آیا ہوں، اپنا بیلنس آپ کے برابر بنا کر آیا ہوں، اب تو آپ کو مجھے اپنا غلام بنانا پڑے گا. حضرت سمجھ گئے کہ طلب صادق لے کر آیا ہے، تڑپ سچی ہے. تو پھر آپ نے ان کو بیعت بھی کیا، لیکن دو تین چار نصیحتیں فرمائیں، تو ان میں ایک نصیحت یہ تھی، فرمایا کہ کبھی بھی اللہ والوں کے لیے اپنے دل میں بدگمانی مت لانا، جہاں بدگمانی آئی وہاں بیڑا غرق ہوگا. جو یہ بری صحبت ہوتی ہے، بری صحبت کا سب سے بڑا نقصان وہ یہ ہوتا ہے کہ نیک لوگوں سے بدگمانی انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. جب برے لوگوں کے ساتھ انسان رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، پچھلے بھی کئی مضامین میں آ چکا کہ ہر ایک کی بات انسان نہ سنا کرے. نیٹ کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر ایک اپنی دکان چمکا رہا ہے, دکان بڑھا رہا ہے, دکان چلا رہا ہے, اور ویور بڑھا بڑھا کے دولت بھی کما رہا ہے. تو انہیں ان میں ایمان کے ڈاکو بھی آج کل نیٹ کے اوپر موجود ہیں. جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں بھی ہمارے ذہن کے اندر زہر گھول رہے ہیں, اور بڑے منقش اور بڑے مزین طریقے سے لیبل کیا لگاتے ہیں, حدیث کی کتابیں سامنے سجائی ہوئی ہیں, اور اس کے اندر پھر وہ تقابل کرتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, کون حق پڑتا کون باطل پڑتا, کس نے کہا. یہ ایمان کے ڈاکو ہیں کہ جو ہمیں اپنی ان باتوں کے ذریعے, اپنی اس گویا کہ ملمہ سازی کے ذریعے, امامہ بھی باندھا ہوا ہے, داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے سامنے, حدیث کی کتابیں بھی سجائی ہوئی, لیکن ایمان کے ڈاکو ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بغض ہمارے دلوں میں گھول رہے ہیں. ایسے ڈاکوؤں سے اپنے آپ کو, اپنے ایمان کو, اپنی اولاد کو بچانا ضروری ہے. کہ جب صحابہ اکرام پر زد آ گئی, جب ایک صحابی کے بارے میں بھی انسان بدگمان ہو جائے, الحیاذ باللہ, نقل کفر, کفر نباشت کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابو ہریرہ تو گاجر اور ٹنڈے اور بھنڈی اور آلو اور ٹماٹر کی طرح حدیثیں بیچا کرتے تھے, علمان الحافظ. اس قسم کی کفریہ باتیں جب انسان ایک صحابی کے بارے میں سن لے اور یہ نظریہ قائم کر لے, پھر وہ دوسرے صحابہ کے بارے میں بھی بڑی آسانی کے ساتھ بدگمان ہو سکتا ہے. تو بری صحبت, چاہے وہ عملی طور پر ہو, براہ راست دو بدو ہو, بالمشافہ ہو, یا پھر آج کے دور میں اس سماعت کے ذریعے ہو, موبائل کے اندر کلپ دیکھ دیکھ کے انسان سن رہا ہے بڑے انہماک سے, بڑے غور سے. تو صحابہ کرام بڑی بڑی ہستیاں ہیں, ان کے بارے میں جب انسان بدزم اور بدگمان ہو گیا, تو پھر موجودہ دور کے علماء, صلحاء, اولیاء, اتقیاء, وہ کس کھیت کی مولی ہیں, ان کے بارے میں تو انسان آل فال زبان سے بک دیتا ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ابلیس کا جہاں قصہ آیا سورہ اعراف میں, کہ تمام کے تمام جب حکم ملا کہ سب کے سب سجدہ کرو, فرشتے اور دیگر سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے, لیکن ابلیس رہ گیا اور المیہ سے بد زبانی, بد کلامی اور بحث مباحثہ شروع کر دیا. تو حضرت نے وہاں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا غضب, اس کی ناراضگی اور اس کا قہر جب کسی بندے پر یا کسی مخلوق پر پڑتا ہے, تو وہ اس کے دماغ پر پردہ ڈال دیتا ہے. اس پردے کی وجہ سے اس کی سوچ معاوف ہو جاتی ہے, اور پھر انسان بغیر سوچے سمجھے جو دل میں آتا ہے, جو منہ میں آتا ہے, بک دیتا ہے. دیکھنے والے, سننے والے سمجھتے ہیں بڑا جری ہے, بڑا دلیر ہے, بڑا حق اور سچ بات کھلے الفاظ میں کر رہے ہیں. فرمایا کہ یہ اس کا جرت نہیں, بلکہ اس کے اوپر وہ چھاپ لگ چکی ہے, جس کی وجہ سے وہ سوچ سمجھ کر بولنے سے قاصر ہو جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال ابلیس کی ہے, کہ جب اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر پڑا, ناراضگی اس پر پڑی, جب اس کی عکاسی ہو گئی, اب وہ بظاہر جری ہے, اللہ تعالیٰ سے دلائل کے ذریعے بات کر رہا ہے, اور راندہ درگاہ ہوا, مردود ہوا. تو آج کے دور میں بھی اس قسم کے بے باک آپ کو معاشرے میں نظر آئیں گے. تو میں نے سیکھا ہے سمندر سے جینے کا سلیقہ, چپ چاپ سے بہنا, اپنی موج میں رہنا, اپنے ایک مختصر سا انسان دائرہ حیات بنائے, کسی بھی اللہ والے سے جڑ جائے, اور پھر ایرا غیر نتو خیرا کے کلپ سننے سے بچے, خود بھی بچے, بیوی بچوں کو بھی بچائے. یہ تباہ کن, نقصان دہ چیزیں ہیں جس کا احساس نہیں ہوتا. بڑے بڑے ہمارے اکابرین کی نصیحتیں ہیں, خود ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ میں نصیحت فرمایا کرتے تھے, کبھی بھی باطل کی عبارت بھی نہ پڑھنا, اس کے اندر ایسا زہر ہوتا ہے جو نقصان پہنچائے بغیر نہیں رہتا. تو عوام الناس کو تو کیا کہنا جو خالی الذہن ہے, پتہ ہی کچھ نہیں ہے, معلومات ہی کچھ نہیں ہے. ایرا غیر نتو خیرا ہر ایک کا سن رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی ایک بری صحبت کا اثر ہے, جس کا سر دس انسان کو نقصان یہ پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں سے, اللہ کے مقرب بندوں سے بدگمانی اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. جب اعتماد اٹھ گیا, بدگمانی دل میں آ گئی, تو پھر وہ جو اعتماد کے اوپر سارا سلسلہ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے, اس کو ٹھیس پہنچتی ہے, وہ عمارت متزلزل ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے صحابہ, تابعین, تبع تابعین, سلسلہ چلتے چلتے یہ ایک پورا روحانی سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے, چلتا چلا جائے گا. تو سمٹے ہوئے انداز میں انسان ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اچھی سی کشتی میں سوار ہو جائے, وہ کشتی کوئی سی بھی ہو, کسی نیک بندے کے ساتھ جڑ جائے, اور اس کے بعد اپنی اصلاح کی فکر کرے, तो फिर इंसान का दिल अगर सुधर गया, दिल अगर संवर गया, आईना बनता है रगड़े लाख जब खाता है दिल, कुछ न पूछो दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है दिल। तो हजरत नबी हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने नसीहत फरमाई थी कि कभी भी अल्लाह के नेक बंदों के बारे में बदगुमानी अपने अंदर मत लाना, और फरमाया कि करीब से करीब रहते हुए हमेशा मोहब्बतों को परवान चढ़ाना, और तीसरी नसीहत फरमाई कि हमेशा ऐसे होशियार रहना। अल्लाह, शागिर्द के लिए अपने उस्ताद का, बेटे के लिए अपने माँ बाप का, मुरीद के लिए अपने पीर का मिजाज शनास होना हद से ज्यादा जरूरी है कि इंसान इशारे से भांप जाए, मिजाज समझ जाए। साहब इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज पहचान लिया करते थे, आपके सलाम के अंदाज से वो समझ लिया करते थे कि आप नाराज हैं या राजी हैं, खुश हैं या उदास हैं। साहबी थे जिनके घर के पास से गुजर हुआ, देखा तो वो टीप टॉप शानबान चल रही थी, पूछा किसका है, बताया कि फलां का है। आप खामोशी के साथ ऐसे चले गए, साहबा समझ गए कि आपने इस चीज को नापसंद किया है। उन साहबी को जब पता चला फौरन चले आए आपकी महफिल और मजलिस में, पहुंच का सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया, रुखे अनवर फेर लिया दूसरी तरफ, बेतवज्जोही का मुजाहरा किया, समझ गए कि आप नाराज हैं। गए, वो जो इजाफी चीज चल रही थी, जो नापसंदीदा थी, इसराफ के अंदर आ रही थी, उसको सफाया किया, मिसमार कर दिया, तोड़ फोड़ के वापस आए, कहा या रसूलल्लाह जिस चीज की वजह से आपका दिल दुखा था मैंने उस चीज का सफाया कर दिया, अब आप मुझसे राजी हो जाए। तो तीसरी नसीहत हजरत हसन बसरी ने अपने शागिर्द को फरमाया, अपने मुरीद को हजरत अब्दुल वाहिद इब्ने ज़ैद को फरमाया कि कभी भी मुझे कुछ कहना ना पड़े, तुम्हें कुछ कहना ना पड़े, खुद इतने समझ रखना इशारा ही काफी हो। राज कह देते हैं नाजुक से इशारे अक्सर, कितनी खामोश निगाहों की ज़बां होती है, निगाहों से पता चल जाता है कि ये निगाह मोहब्बत की है या नाराजगी की है। तो इंसान के अंदर ये तीन खूबियां आ जाएं कि अल्लाह के नेक बंदों की अकीदत और एहतराम, अजमत और तकद्दस उसके दिल के अंदर हमेशा रहे, और उनकी सोहबतों में रहकर मोहब्बतों को हमेशा परवान चढ़ाता रहे, और साथ में अपने ऊपर आने वाली किसी भी नसीहत को कहे बगैर समझने की सलाहियत उसके अंदर हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी हमेशा इन तमाम तर कौल अकवाल के ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। तो इस लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरे सुनो, दिल एक ऐसा लोथड़ा है कि अगर ये सुधर जाए संवर जाए तो पूरा वजूद सुधर जाता है, दिल अगर बिगड़ जाए तो पूरा वजूद बिगड़ जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको इस दिल की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए, दिल की दुनिया को आबाद फरमाए, शादाब फरमाए, और इसको अपनी नूर मोहब्बत से नूर मारिफत से लबरेज फरमाए। और इसी पर इतफा करता हूँ, बाकी यार जिंदा सोहबत बाकी इंशाल्लाह आइंदा। अहसन के वालिद बीमार है, वेंटिलेटर पर दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक शिफाए कामिला आजिल मुस्तमिर अता फरमाए। हमारे दोस्त ने अहमद, उनकी बेटी बीमार है, अल्लाह पाक बच्ची को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमा के सलामती अता फरमाए। सऊद खालिद की अहलिया बीमार है, अल्लाह पाक शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अजान का वक्त हो चुका है, मुख्तसर से दुआ करेंगे, उसके बाद सफ़ों में चल के बैठ जाएंगे, नमाज के बाद मुलाकात का सिलसिला कर लेंगे। ख़वातीन भी मगरिब की नमाज में हमारे साथ जमात में शरीक हो सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन। اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك توبة يا الله توبة يا الله توبة يا الله اللهم عافنا واعف عنا اللهم استرنا بسترك الجميل وصلى الله على النبي الأمي الكريم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين